نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم پانچویں پارے کا آغاز کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذلکم ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریدا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریدا ان اللہ کان علیما حکیما. اور نکاح شدہ عورتیں بھی. پیچھے بات ہوئی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے محرمات, اس پوری لسٹ میں یہاں والمحصنات من النساء میں ایک اور اضافہ ہے, اور وہ کہہ کے ہر نکاح شدہ عورت. جب بھی کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت دوسرے تمام مردوں پر حرام ہو جاتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہاں شادی قائم رہے. بیوگی یا طلاق کے بعد, عدت سے نکلنے کے بعد, پھر وہ عورت دوسرے مردوں کے لیے اویلیبل ہے. ہلکی سی یہاں بات کروں گی کہ بعض لوگ نکاح اور پردے کو جوڑ لیتے ہیں کہ جی اب تو ہماری کسی سے شادی نہیں ہو سکتی, اور بہنوئی اور سالی یا اسی طرح خالو اور پھپھا سے نکاح نہ ہونے کی دلیل پہ پردے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ تو اس کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر یہی اصول ہو تو شادی کے بعد تو ہر عورت کو بالکل بے پرد ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب دوسرے مردوں سے وہ شادی نہیں کر سکتی, تو محرم ہو گئے. نہیں, پھر وہ کن للچائی نظروں سے دیکھیں گے. تو بہرحال اس کے بعد الا ما ملکت ایمانکم میں لونڈیوں اور ان کی بات کی جو جنگوں میں آتی تھیں, شادی شدہ ہوتی تھیں, ایسی عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مہینے کا وقت دیا جاتا تھا. جب پتہ چل جائے کہ ان کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو پھر امیر لشکر یعنی جو امام وقت ہے اس وقت کا, اس کے حکم سے وہ لونڈی جس کے بھی پاس ہوتی ہے تو وہ پھر اس سے اپنا نکاح کا تعلق یا اپنا عورت اور مرد کا جو تعلق ہے وہ قائم کر سکتا تھا. آج چونکہ یہ بات ہے نہیں اس لیے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں زیادہ واضح اشارہ جو ہے وہ سورۃ مومنون کے پہلے رکوع میں پڑتا ہے. اس کے بعد کتاب اللہ سے لے کر آیت نمبر 26 تک 26 اس میں نکاح کے پانچ ارکان ملیں گے. میں وہ ہائی لائٹ کروا دیتی ہوں کہ جب دوسری عورتوں سے یعنی عام عورتوں کے ساتھ اب لڑکیوں سے جب نکاح ہے تو وہ کیسے ہوگا. احل لکما ورا سے لے کر پہلی بات دیکھیں, انتب تغو بی اموالکم, طلب جس کو کہنا چاہیے کہ رشتہ مانگا جاتا ہے. بی اموالکم کے اندر حق مہر ہے, مرد کی طرف سے بیوی کو جو حق مہر دیا جاتا ہے. تیسری شرط ہے محصنین, کہہ دے نکاح میں رکھنے والے, ٹائملی شادی نہیں, جسٹ پلیئر نہیں ہے بلکہ وہ شادی رہے گی. غیر مسافحین, صرف جسمانی تعلق کا نام شادی نہیں ہے بلکہ اس عورت کو بیوی بنا کے رکھا جائے گا. اسی لیے حلالے کی شادی یا نکاح متا کو آپ حلال نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ اس میں تو گھر بگاڑنے کی شادی ہوتی ہے, وہ تو گھر توڑنا ہے اگلے دن آپ نے کچھ دن کے بعد, تو لہٰذا شادی میں رہنے کا تصور پایا جاتا ہے. بس دو ان کو ان کے مہر, یہاں اجورہ ہن فریدہ میں حق مہر کی بات ہو گئی. پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ راضی ہوں اس کے بعد, یعنی اگر عورتیں اپنی خوشی سے راضی ہو جاتی ہیں اسے حق مہر کو ادا کرنے کے بعد, لینے میں دینے میں, اس پہ بات پیچھے ہو گئی, تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے اور سننے والا ہے. پھر جو کوئی اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومنات یعنی خاندانی لڑکیوں یا عورتوں سے نکاح کرے تو پھر کسی کی لونڈی یا غریب گھر کی لڑکی سے شادی کر لے, اللہ تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے. اور یہ اصل میں لونڈی کے ساتھ نکاح کی بات ہے, اپنی نہیں کسی اور کی لونڈی سے نکاح ہو. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی لڑکوں کو دیتا ہی نہیں, لڑکی بیچارے کمزور ہیں, غریب ہیں, کوئی جسمانی عیب ہے, تو پھر بڑے گھر کی نہیں ہے تو کوئی چھوٹے گھر کی لے آؤ, کسی ماسی کی بیٹی سے شادی کر لو. یہ مراد ہے ادھر, آج کے دور میں صرف مفہوم بتا رہی ہیں اس کا, لیکن اس دور میں پھر یہ تھا کہ کسی کی لونڈی سے شادی اس کی کر دی جاتی تھی, اور لونڈی کے چونکہ حق اتنے نہیں ہیں تو اس کے پھر فرائض بھی اتنے نبھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پھر فن کے ہو بیس نی اہلی ہن, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, فن کے ہو ہن میں نکاح کا اگلا رکن ہے. رکن وہ چیز ہے جس کو گرا دیں تو نکاح نہیں ہوتا, اور وہ کیا ہے؟ ولی کی ذمہ داری. باپ ہے تو باپ ہوگا, باپ نہیں ہے تو قریب کا ولی, قریب کے ولی کے بغیر دور کے ولی کی اجازت سے نکاح نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی, جو لڑکیاں اپنے نکاح خود کر کرا لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا بلکہ وہ صفہ ہوتا ہے اور وہ زنا ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. پھر فاتوہن اجورہن بالمعروف, لونڈیوں کو بھی آپ پورا دیں گے حق مہر, یعنی جس سے بھی شادی ہوگی حق مہر کے تذکرے یا ذکر کے بغیر شادی بہرحال نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر دی, ولا متخذات اخدان, ڈھکی چھپی شادی نہیں ہوگی, یعنی شادی میں اظہار لازمی ہے, چاہے دف بجا کے ہو, چاہے مبارکباد ہو, اعلان ہو, ولیمے کی صورت میں ہوگا. اور شادی سے پہلے چھپی دوستی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ایسی شادی جو ہوتی ہے وہ پھر برکت والی نہیں ہوتی. لونڈیوں کے ذمن میں یہ بات آ گئی تو آزاد عورتوں اور آزاد لڑکیوں کے لیے پھر یہ کہاں بات ہوگی. آج عورت کو جب انڈیپینڈنٹ کر دیا اور بلکہ لڑکی کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تو پھر یہ چیز ہمارے کلچر میں اس طرح داخل ہو گئی کہ دوسروں نے تو لیونگ ٹوگیدر کہہ دیا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ شپ کہہ دیا, لیکن مسلمانوں کے بھی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں دکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا کہ چھپا کے شادی نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ جب ان دو کو کوئی ساتھ کہیں دیکھ لے گا تو شک ہوگا, حالانکہ وہ شادی کر چکے. اس لیے حکم ہے کہ شادی کا اعلان کیا جائے. اعلان کرنے میں کئی طریقے ہیں, وہ ابھی اس وقت یہاں ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. ہاں, پھر اس کے بعد جب وہ نکاح میں آ جائیں اور پھر کوئی بے حیائی کریں تو آدھی سزا ہے لونڈی کے لیے آزاد عورت کی نسبت, اور لونڈی سے شادی کرنے کی رخصت ذالک میں چھپی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ جو بدکاری سے ڈرے. یعنی عام حالات میں ایک عام آزاد مرد کو لونڈی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف وہی کرے جس کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے اور آزاد عورت سے شادی ہو پا نہیں رہی, لہٰذا ایسی جگہ شادی نہ, کیونکہ پھر لونڈی سے نکاح کرنے کے بعد نسب کا آگے بہت مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کا ہے کس کا ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے جس کی اس وقت گنجائش نہیں ہے. تو لونڈی سے نکاح اس طرح کرنا ایک آخری کوشش ہے. ہاں, وہ ان تصویر و خیر القم, اس میں ہر اس لڑکے اور لڑکی کے لیے بات چھپی ہوئی ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو پاتی اور وہ اپنے نفس میں ہیجان محسوس کرے تو صبر کرے, اور اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ روزہ رکھے. آپ نے جوانوں کی جماعت سے کہا روزہ رکھے, نکاحوں کو پاک رکھنا چاہیے, ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے, ایسے حالات نہیں کریٹ کرنے چاہیے کہ جس سے نفس میں بوجھ آئے. لہٰذا ایسے وقتوں میں اپنی عصمت کی پابندی رکھنا یہ بھی انسان کے لیے ایک جہاد کے مطابق ہے, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خوش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تو تم پر بیان کرتا ہے ان باتوں کو اور تمہیں وہ راستے دکھاتا ہے جو تم سے پہلوں کے, اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور اللہ خوب جاننے اور حکمت والا ہے, اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے. لیکن وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں کہ تم جھک جاؤ ایک طرف جھکنا. یعنی کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک زندگی بسر کروانا چاہتا ہے, لیکن خواہش پرست ہر چیز کو جائز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, کچھ نہیں ہوتا, اچھا پہلے خود ایک دوسرے کو دیکھ بھال لیں, پھر بعد میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور اپنی پسند سے معاملہ ہوگا تو بہت اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا, ہر کام کے کرنے کی کچھ حدیں ہوتی ہیں. یہاں وہی بتا کے ماں باپ کو اصل میں ذمہ دار بنایا جا رہا ہے کہ چاہے تمہیں انگلش نہیں آتی, تمہاری بچی فرفر انگلش بولتی ہے, تمہیں کمپیوٹر نہیں آتا, ڈرائیونگ نہیں آتی, لیکن یہ مت سوچو کہ ایک 16-17 سال کی لڑکی تم سے زیادہ عقل مند ہو گئی اور وہ اپنے فیصلے خود کرے. خواہشات کے پیچھے رہنے والے تو ایسی باتوں کو جائز قرار دیں گے, لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفہ, اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے بوجھ کو کم کرے, اور انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا. تو یہاں پہ یہ بات پوری ہوئی. اس کے بعد مال کی باتیں آ گئیں, اور ایمان والو نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے, ہاں مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ, اور نہ خود کو قتل کرو, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. یہ خودکشی کی بات ہے, سوسائڈ بامبنگ, سوسائڈنگ, بہت آج کا کنٹروورسی چلتی ہے اس پہ. تو دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے, خود کو قتل نہ کرو. پیچھے مال کی بات ہے, یہاں نفس کی بات ہے, اس کے کئی مفہوم ہیں, لیکن واضح حکم ہے کہ خود کو قتل نہ کرو. دوسرے کو قتل کرنا گناہ ہے, تو خود کو مارنا, خودکشی کی سزا حدیث میں آتی ہے کہ ایسا شخص قیامت تک اپنے آپ کو اسی اوزار یا اسی طریقے سے قتل کرتا رہے گا جس کے ذریعے اس نے خود کو مارا, اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. پھر جو کوئی یہ کرے گا زیادتی اور ظلم کے ساتھ, تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی یہ سوچو کہ اتنے لوگوں کو اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس کے رنگ باہر دیکھ لو, کائنات میں اس نے کیا کچھ کیا ہے, تو کیا پھر اس کے لیے باقی کام مشکل ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد کبیرہ گناہوں کی بات ہے, ان تجتنبوا کبائرہ, اگر تم اجتناب کرو کبیرہ گناہوں سے جس سے تم روکے گئے ہو, تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں.
اور ہم تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبائر کیا ہیں اس کے لیے کوئی ایک لسٹ نہیں ہے، کئی علامات مقرر کی علماء کرام نے کہ جس سے کبائر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تفصیل کے مطابق یہ ہے کہ اس پہ کوئی حرام کا لفظ آتا ہو، کوئی سزا ہے، کوئی حد ہے، اور ہر گناہ ہی کبیرہ ہے کیونکہ وہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے۔ گناہ اپنے اصل سے چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ چھوٹے سے بچو گے تو بڑے سے بھی بچو گے، چھوٹے میں جاؤ گے تو آہستہ آہستہ بڑے میں چلے جاؤ گے۔ اور نہ تمنا کرو اس کی جو اللہ نے فضل دیا تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا۔ وراثت کے قوانین ہم پڑھ چکے، لیکن یہاں عورت اور مرد کی بحث کی بات ہے کہ عملوں کے اعتبار سے عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ پوچھا کہ مرد زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ جہاد پہ جاتے ہیں، وہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اس پہ آیت اتری تھی کہ نہیں، تم تمنا نہ کرو، تمہیں وہی کام کیے بغیر اجر مل جائے گا جو دوسرے کو کر کے ملے گا۔ یہاں لفظ دیکھیے، کسبو اور اکتسبو کا لفظ آیا ہے۔ یہ اکتساب اور کسب کا لفظ ہے، یہ ہمیشہ قرآن پاک میں آخرت کے لیے آتا ہے۔ ایک دو مقام ہے جہاں اس سے دنیا کی کسب روٹی مراد ہے، یعنی جاب کرنا۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک بہت بڑے عالم، جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، ان کے اس فتوے پہ کہ عورت جاب کرے اور اپنا کمائے اور فی زمانہ ٹو فیملی سیٹ اپ چلنا چاہیے، اس پہ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ تفسیر، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریف اور تاویل کی انتہا تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تم جاب کرو تو پھر آپ کیسے روکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں روک رہا، لیکن بہرحال یہ آیت اس مفہوم میں نہیں تھی۔ پھر والی کل جال نہ موالی یا ممت رقل والدانی والاقربون، یہ آیت جو ہے وراثت کے قوانین نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ شروع میں جب لوگ اسلام پہ آتے تو ان کے پورے رشتہ دار ابھی اسلام پہ نہیں آئے ہوتے تھے۔ نتیجہ کیا تھا کہ جب لوگ مرتے تو ان کی جائیداد پھر کس کو ملتی؟ کافروں کو ملنی تھی؟ نہیں، اس کے لیے پھر وہ کہہ جاتا تھا کہ میری جائیداد فلاں کو دے دینا، اس کو ولایت کا درجہ کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب پورے خاندان رشتہ دار مسلمان ہوتے گئے تو حتمی قوانین آ گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب کسی اور کو وارث نہیں آپ بنا سکتے، کیونکہ اللہ نے حق والوں کو ان کے حق جو ہیں وہ دے دیے۔ اور جو لوگ تمہارے غلام ہیں ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 جو ہے، یہ بہت ہی زیادہ کنٹروورشل مفہوم کو بیان کرتی ہے جو آج کے دور میں بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ آیت جس کو پیش کر کے عورتوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے، عورت اور مرد کی ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورت کی ذمہ داری اور رول بتا دیا۔ مرد کون ہوگا؟ قوام۔ قوام کون ہے؟ مینیجر، ٹیک کیئرر، مدبر، متکفل، سوچنے والا، پیسے کا انتظام کرنے والا، ٹیک کیئر اور گھر کے اندر حفاظت والا۔ مرد کو اسٹرانگ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دو وجہ سے اسلام نے مرد کو عزت دی، مرد کی بڑائی ہے گھر میں۔ نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اس سے مراد مرد کی جسمانی حیثیت ہے، اسٹرانگ ہوتے ہیں، زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہوتے۔ گھر میں چور چکار آ جائے تو وہ اپنے حواس میں رہتے ہیں، جبکہ عورتیں اس سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ مرد کی، وَبِمَانْ فَكُمِ نَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب تک مرد یہ دو رول پورے کرتے تھے، عورتیں ان کی عزت بھی کرتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ جب سے عورت کو باہر آپ نے سٹینڈز پہ کھڑا کر دیا، وہ بھی اپنی کما کے لاتی ہے، اب عورتیں وہ بات ہی نہیں مانتی کہ مرد کے ساتھ ہمارا جھگڑا، وہ کہتے ہیں میری اپنی منی ہے، یہ تمہارا اپنا ہے۔ جب ہم کسی سے لیتے ہیں تو اسے دبتے ہیں، یہ حقیقی ہے، فطری اصول ہے، نیچے والا ہاتھ اوپر والے سے نیچے ہی ہوتا ہے۔ لیکن عورت کو باہر لا کر جابس میں کھڑا کر کے، اور تو جو فائدے لیے ہوں گے، لیکن یہ نقصان ہو گیا کہ اس نے مرد کی قوامیت کو نہیں مانا۔ جب آپ دونوں برابر ہیں، دونوں صبح جا رہے ہیں، دونوں شام آ رہے ہیں، ایک ہی آپ کی روٹین ہے، تو آپ کیسے ڈریں گے پھر اس مرد سے؟ فطرت کا نظام بگڑا۔ عورت کی جو خوبیاں، فصالحاتن قانتاتن حافظاتن، صالح ہوگی، قانتا ہوگی، یعنی دوام اور عاجزی کے ساتھ خدمت کرنے والی ہوگی، اور حفاظت کرے گی۔ کس کی؟ اپنی عزت کی، شوہر کے مال کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے گی، جیسے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اب اس کے بعد عورت کے بگاڑ، اگلے حصے میں آپ چھوٹی سی بریکٹ ڈال کے لکھ لیں، بگڑی ہوئی عورت کو کیسے سمجھائیں۔ واللاتی تخافون نشوزہ ہونا، وہ عورت جو بگڑی ہوئی ہے، عورتوں کے مزاج میں نشوز ہوتا ہے، اٹھان کو کہتے ہیں نشوزہ، یعنی بہت چڑھائی کرنے والی طبیعت، غصے والی، مرد کو عزت نہ کرے، مرد کا حق نہ دے، اس کی رسپیکٹ نہ کرے، یہ ساری چیزیں نشوز میں آتی ہیں۔ بگڑی ہوئی عورت، بد مزاج، کیا کرو اس کو؟ پہلے درجے پہ نمبر ون لکھ لیجئے، فائزو ہننا، باز کرو، دل میں اترنے والی بات کرو، پیار سے سمجھاؤ اس کو، طریقے سے بات کرو، عورت سمجھ جائے گی۔ نہیں سنبھلتی کچھ عرصہ ایسا کر کے دیکھو تو دوسرا درجہ ہے وقت جرو ہن نہ فلم ادا جی، بستر الگ کرو، گھر نہیں چھوڑنا نہ اس کو نکالنا ہے، بلکہ بستر پہ اس کے ساتھ نہ سو۔ عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے کہ مرد اس کے ساتھ سونے سے بھی انکار کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ شعور آ جائے گا، جیسے جھٹکا لگتا ہے تو بندے کو ہوش آ جاتی ہے۔ اس کوشش کے بعد اگر نہ مانے تو گھر بچانے کی ایک اور کوشش کر لو، بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فطلقوہن۔ آج تو یہی کرتے ہیں نا، جس عورت کے مزاج میں بگاڑ ہے اس کو بس طلاق دے دو، بیچ کے سارے سٹیپ ختم۔ کا نہیں، یہاں جو بات شروع ہوئی ہے نا، یہ صورت کے اینڈ تک چلے گی کہ کیسے گھر بچانے کے لیے پہلے نصیحت کرو، پھر گھر میں ہی معاملہ نمٹنے کی کوشش کرو، اور نہیں تو پھر ودریبو ہننا، ہلکی سی چوٹ جس سے کہ اس کا شعور بیدار ہو۔ منہ پہ نہیں مارنا، نشان نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کبھی مارا، اتنی بیویاں تھیں۔ یہ نہیں مراد کہ ہڈی پسلی ایک کر دو۔ یہ ساری باتیں پچھلی اگلی چھوڑ کے آج کے ویسٹ نے بھی اور آج کے پروپیگنڈے نے ودریبو ہننا کو اتنا بڑا کر دیا کہ شاید ہر عورت کو روز ماری پڑتی ہے، حالانکہ یہ ایک بہت باطل پروپیگنڈا ہے۔ کسی کو نہیں پڑتی مار، جو ان کو پڑتی ہوگی وہ یقیناً ان کے اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے ہوگی، یا پھر کوئی ایسا رشتہ ہو گیا جہاں پہ دین اسلام نہیں تھا۔ اچھے مرد کبھی نہیں ماریں گے، حدیث میں آتا ہے تم میں سے اچھے کبھی اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے۔ اگر اس ساری کارروائی کے بعد وہ اگر تمہارا کہنا مان لے تو پھر ان پہ بہانے نہ ڈھونڈو، پھر ان کو بدنام نہ کرو اور ان کو برا نہ کہو، ہر رشتے دار کے آگے اس کی برائی نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیین کبیرہ، اللہ تم پر اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی مردوں کو ڈانٹا گیا کہ اگر تم بیویوں کے اوپر بڑے بنتے اور ان کی عزت نہیں کرتے، مار پیٹ کرو گے، تو تم پہ بھی تو کوئی بڑا ہے، پھر وہ تمہیں جو مارے گا اس کی تمہیں آج فکر ہونی چاہیے۔ اب ان ساری کوششوں کے بعد اگر پھر بھی عورت نہ سنبھلے اور وہ وہی رہ جائے گی جس کی پھر بنیادوں میں کوئی دیمک جا چکا ہے، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ پھر اگر ڈر ہو تم کو دونوں کے درمیان پھوٹ پڑنے کا، تو ایک سالس مرد عورت کے گھر والوں سے اور ایک مرد کے گھر والوں سے بٹھاؤ۔ یعنی اب جو دو لڑنے والے ان کا دماغ گرم ہو چکے ہیں، ان کو اپنے نفع نقصان بھی نہیں پتہ چل رہا، تو اب بیچ کی بات میں تیسرے کو ڈالو۔ پھر وہیں یریدہ اصلاحاً، اب یہ کونسلنگ کریں گے، بات کریں گے۔ اگر کوشش کے بعد بات سمجھ گئی تو یوفق اللہ بینہما، اب اللہ توفیق دے دے گا، کوئی بات نہیں، ٹوٹے ہوئے گھر جڑ جاتے ہیں۔ کئی گھر ایسے ہیں، میرے سامنے ایک ایسا منظر آ جاتا ہے جب میں آیتیں پڑھتی ہوں کہ لڑکی روٹ کے ماں کے گھر جا چکی تھی، طلاق کے معاملات شروع ہو چکے تھے، لڑکی کا جہیز واپس جا چکا تھا اور بالکل خلا فائل کر کے سب کچھ ہو چکا تھا، تو ٹوٹتا گھر جڑ گیا۔ اللہ تو یوں رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا، تو توفیق اللہ دے دیتا ہے جب بندہ اصلاح کی نیت رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد کچھ بنیادی نیکیاں، اصل میں سورۃ نساء میں اسلامی شریعت کے بڑے بڑے جو ارکان ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا، تو یہاں وعبداللہ سے لے کر اللہ کی عبادت، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، قریب کے اور دور کے، اور اپنے ساتھ رہنے والے یعنی کلیگز اور مسافروں اور غلاموں کے حقوق کی بات کر کے فرمایا کہ اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نگیٹو عادات کی بات کر دی، جو لوگ بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو تاکہ ان کا بخل چھپا رہے، اور چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال ریاکاری سے اور نہیں دیتے اللہ کے راستے میں اور آخرت کے اجر کا ان کو یقین نہیں، تو ایسے لوگوں کا شیطان دوست بنتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ریاکاری اتنی بری چیز ہے کہ انسان کا اللہ سے اٹھ کر دوسروں پہ فوکس ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال اٹھاتے ہیں، وما سعلیہم، اور کیا ہو گیا ان پر، یعنی ترغیب دلانے کی بات ہے کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کاش وہ ایمان لاتے اللہ پر آخر کے دن پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو ان کو اللہ نے دیا، اور اللہ ان کے حالات کو جانتا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی مذمت ہے۔ بخل میں نہ انسان خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو کرتا دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کو کہا گیا کہ دیکھو تمہارا دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ بھنگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر چھوٹی سی نیکی ہوگی اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اور بھی اجر عظیم دے گا۔ پھر اللہ کے نبی کی گواہی کا تذکرہ آیت نمبر 41 میں، پس یاد کیجئے وہ وقت کیا ہوگا جب ہم آپ کو ایک گواہ بنا کر لائیں گے ہر امت پر، اور آپ وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ آیتیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے روتے رہے۔ اتنی بڑی بات ہے، قیامت کے دن سارے انبیاء کرام کی، قوموں کی آپ نے گواہی دینی ہے، انبیاء کرام کی گواہی دینی ہے۔ آپ کھڑے تھے اور ابن مسعود سے کہا کہ قرآن پڑھو، انہوں نے سورۃ النساء پڑھی۔ اس آیت پہ آئے تو دیکھا اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو گواہی کا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اور اس دن کی کچھ باتیں، یوم عزیں یود الذین کفروا وسو الرسول، جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش زمین پھٹے اور وہ اس کے برابر ہو جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے۔ یعنی منمانی زندگیاں بسر کرنے والوں کی حسرت کا تذکرہ۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 43، یہ شراب کی حرمت کے سلسلے کی دوسری آیت ہے۔ باضابطہ آیتیں تین اتری تھیں، بے ضابطہ میں ایک اور بھی ہے۔ یعنی ٹوٹل قرآن پاک میں چار آیات ہیں جس میں شراب کی حرمت کے اشارے ملتے ہیں، یہ آیت باضابطہ آیتوں میں دوسرے نمبر کی ہے۔ پہلی آیت اتر چکی تھی کہ ان کا نفع ان کے نقصان سے کم ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے تھے۔ ایک موقع پہ شراب پی کے نماز پڑھی تو شرک ہونے لگا، قل یا ایھا الکافرون کے اندر کچھ ایسی غلطی کی۔ بالآخر پھر یہ آیت اتر گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم جاننے لگو جو تم کہتے ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز میں جو بات بندہ کہتا ہے اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چلے نشے کی حالت میں تو نہیں پتہ، ہم اپنی آخری نماز کو سوچیں کہ جو لفظ وہاں بولے، جو دعائیں مانگی، اس وقت دھیان تھا بھی کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کا اتنا حصہ قبول ہوتا ہے جتنا بندے کو خود سمجھ آتا ہے۔ ما حضر فیہ قلبک، جس میں انسان کا دل حاضر ہو۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس میں تیمم کے احکامات آگے۔ ایک موقع پہ جب سفر میں تھے تو حضرت عائشہ کا ایک ہار کھو گیا، اس کو ڈھونڈنے میں نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں تھا، تو اس وقت پھر یہ آیات اتری تھیں، فرمایا کہ ولا جنوبن الا عابر السبیل حتی تغتسلوا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جانا سوائے اس کے کہ راستوں سے گزرنے والے ہو۔ غسل کر لو گے، اس کے بعد نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور انسان مسجد میں بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی ضرورت سے فارغ ہو چکا ہو یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو پھر پانی نہ ملے، تو تیمم کر لو سعیدن طیبن سے، پاکیزہ مٹی سے۔ کیسے کرنا ہے تیمم، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، فم سہو بھی وجوہکم وایدیکم، بس ختم، منہ پر ہاتھ پھیر لو اور چہرے پہ پھیر لو۔ اور اللہ کے نبی نے کر کے بھی دکھا دیا، ایک ہی ضرب سے یا دو دفعہ مٹی پہ ہاتھ ڈال کے ایک دفعہ منہ پوچھ لیا جائے اور ایک دفعہ ہاتھوں کو پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ایک حال وہ ہے کہ ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں، لیکن مجبوری کے وقت میں قطرہ بھی پانی کا نہیں، لیکن صرف یہ کوشش کر کے، یہ بھی ایک قسم کی ذہنی تیاری ہے تاکہ انسان کو فیلنگ آئے کہ میں وضو کی حالت میں ہوں اور میں اب نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے لے کر اگلی چند آیات میں یہود کے علماء کی کچھ خیانتوں کا تذکرہ ہے۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ایک کتاب کا حصہ دیے گئے؟ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، تورات پوری کتاب نہیں کہی گئی بلکہ من الکتاب، کیونکہ وہ کتاب کی کچھ چیزوں کو لیتے تھے، کچھ کو نہیں لیتے تھے، اور وہ خریدتے تھے گمراہی اور چاہتے یہ تھے کہ تم کو بھی سیدھے راستے سے بہکا دیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا اور وہ کافی ہے ولی اور وہ ہے مددگار۔ وہ لوگ جو یہود میں سے تھے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور تم سنوائے نہ جاؤ، وسمہ غیر مسمعین، بد دعا دیتے تھے اللہ کے نبی کو کہ غیر مقبول ہو جاؤ، لوگ تمہیں جانے بھی نہ، کوئی تمہارے سے فیض نہ لے سکے۔ ورائنن کے رائی کہتے تھے، لئیم بھی السینتیم، ان کا سپیکنگ سٹائل بتایا گیا کہ وہ بگاڑ بگاڑ کر لفظوں کو بدلتے تھے، اور تانم فی الدین، دین میں تانے دیتے تھے۔ اب الم کالو سمے نہ بتانا، کہنا کیا چاہیے تھا، سن کے ہم نے مان لیا، اور سنو اور دیکھو، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ سیدھا ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا، یا تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔ تو بس بھی طبقے کے اندر جب خیانتیں ہوتی ہیں تو اس سے دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لے آؤ۔ کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ پہ تو ایمان تھا، آمنو کے لفظ کے نیچے لکھے نبی پہ ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لو۔ بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر جو ہم نے نازل کیا تمہاری ہی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پیچھے کر دیں پشتوں کی طرف، یا ہم لعنت کر دیں تم پر جیسے کہ ہم نے لعنت کی اصحاب صف پہ، اور اللہ کا کام تو ہوا ہوا ہے۔ یعنی اشارہ دیا گیا انہیں کی تاریخ کے واقعے سے کہ دیکھو اگر نبی کو نہیں مانو گے تو دوبارہ بھی بندر بنائے جا سکتے اور تمہارے چہروں کو تمس کے ذریعے مٹا دیا جائے گا۔ اور چونکہ ان عقائد میں شرک آ چکا تھا اس لیے آگے شرک کی بات ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کرے گا، لازم نہیں شرط نہیں، جس کے لیے چاہے گا جو گناہ اس کا معاف کر دے، اور جو کوئی اللہ پر شرک کرے گا گویا کہ اس نے بہت بڑا گناہ باندھا۔ کیا وہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خود کو پاک سمجھتے ہیں؟ نیچے لکھ لیجیے علماء یہود، یہود کے علماء بہت خود پسند تھے، اسی کی بات کی جو خود کو بڑے پاک سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ ذرہ برابر ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دیکھو کیسے وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے ان کا کھلا گناہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ایک حصہ کتاب کا دیے گئے تھے، یعنی تورات کا، پھر اس کے بعد وہ کدھر لگ گئے؟ یومنون بالجبت والطاغوت، اور وہ جادو ٹونے میں لگ گئے اور طاغوت پر ایمان لانے لگے، اور وہ کہتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں کہ کفار ان سے بہتر ہیں۔ مکہ والوں نے یہود سے جا کے پوچھا تھا کہ ہم خراب ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی خراب ہیں؟ باوجود اس کے کہ علماء یہود کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے اور ہمارے جیسے مذہبی لوگ ہیں، انہوں نے کہہ دیا نہیں نہیں کفار مکہ تم زیادہ اچھے ہو۔ اس پہ یہ آیتیں اتری تھی کہ یہ کافروں کو کہتے ہو تم ان ایمان والوں سے زیادہ اچھے ہو۔ آج ہم بھی تو کہتے ہیں نا کافر اچھے ہیں مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لعنت سے مراد کہ پھر اللہ توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ کیا ان کا حصہ ہے بادشاہی میں سے؟ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ادھر کیوں آ گئے اور ان کو کیوں یہ خیر مل گئی، تو کیا یہ اللہ کے خزانوں میں کوئی شریک نہ رہے کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو نعمتیں دیں اور نہ دلوائیں؟ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتے کائنات کے خزانے تو لوگوں کو تو یہ نقیر نہ دیتے، کھجور کی گٹھلی میں شگاف ہے وہ بھی نہ دیتے۔ کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، حالانکہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ان کو ملک عظیم دی؟ ساری باتیں اس میں وہی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر ملتی تھی تو دوسرے دیندار خوش ہونے کی بجائے حسد کا شکار ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا رویہ اختیار کرتے تو کہا کہ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو بھی دے، تم حسد کرنے کی بجائے تم بھی اخلاص پیدا کرو، اللہ تمہیں بھی وہ دے دے گا۔ لیکن تعصب اتنا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ پس ان میں سے جو ایمان لائے اس پہ، اور بعض ہیں جو اس سے رک گئے، پس کافی ہے جہنم سعیرہ جلانے کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے انکار کیا، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں، جب کبھی گل جائیں گی ان کی کھالیں، ہم بدل دیں گے کھال اس کے سوا تاکہ وہ چکھیں عذاب کو، اور بے شک اللہ ہے غالب اور حکمت والا۔ بڑی زبردست وعید ہے اس آیت میں کہ کس طرح قیامت کے دن کھالیں بدلیں گی، سکنز کو بدل بدل کر نیا دیا جائے گا۔ آج سائنس نے یہ بتا دیا ڈاکٹرز نے کہ جلنے والے کو اس وقت تک درد ہوتا ہے جب اس کی کھال جلتی ہے، جب کھال جل کے ختم ہو جائے تو پھر ہڈی جلنے کا اور باقی حصے کو جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو، ان کی درد کی تکلیف کو بڑھاتے ہیں کے لیے نئی کھال دے دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جلے ہوئے کے اوپر پھر جلے تو چیز کتنی تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے کلام میں آیا ہے، میں اور آپ نہیں کچھ کہہ سکتے اس کے بارے میں، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ صرف ترجمہ ہے۔ سادے قرآن سے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، عربی کا قرآن ہے، کوئی پڑھ لے۔ پھر کل اگر آپ کہ نہیں اللہ نہیں عذاب دے گا، سارے ایسے ہوں گے، تو پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ رب پورا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قرآن پاک سے دوستی ہو جائے، ہم اس سے باتیں کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔